فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات پڑھیں گے محمد پر. سے پہلے کہ میں اپنے عرائض پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی جناب سید علی محمد مرحوم کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد و علی محمد. خداوند عالم مظلوموں اور محروموں کو ڈھارس بندھاتے ہوئے ظالموں اور ستمگروں کو درس عبرت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں. تم پہلے فرعون نہیں ہو، تم پہلے نمرود نہیں ہو. تم سے پہلے بھی فرعون گزر چکے ہیں، تم سے پہلے بھی نمرود گزر چکے ہیں. تم وہ قوم نہیں ہو جس پر پہلی مرتبہ ظلم ہو رہا ہے. مظلومیت کی داستان بڑی پرانی ہے. فسیروا فی الارض، ذرا زمین میں گھوم پھر کے دیکھو تو، گزشتہ قوموں کے حالات پڑھو. ہر تاریک رات کی ایک سحر بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مظلوم ہمیشہ پستے ہی رہے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ظالموں کو ہمیشہ ظلم کرنے کا موقع ملتا ہی رہا ہو. ہر فرعون را موسیٰ، ہر فرعون کو ایک موسیٰ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. ہر فرعون کو دریائے نیل میں ذلت ناک موت نصیب ہوئی ہے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو غور و فکر کرو، سوچو کہ جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے حق کی تکذیب کی، جنہوں نے عدل کی تکذیب کی، جنہوں نے انصاف کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا. داستان کربلا اور یہ محرم، یہ عزاداری، یہ مجلسیں قرآن مجید کی اسی آیت کی تفسیر ہیں. یہ مجلسیں ہم اگر منعقد کرتے ہیں تو خداوند عالم کے اسی حکم کی تعمیل کے لیے کرتے ہیں. فسیروا فی الارض، ہم بھی تاریخ کی سیر کرنے بیٹھتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظالم کا انجام کیا ہوا، مظلوموں نے کس طرح سے قربانی دی, کس طرح سے وہ میدان میں ڈٹے. داستان جنگ حق و باطل, عدل اور ظلم میں داستان کربلا سر فہرست ہے, جہاں ظلم کی بھی انتہا ہو گئی اور مظلوموں کی شجاعت اور قوت برداشت کی بھی انتہا ہو گئی. حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں جس انقلاب کی قیادت کی, جس انقلاب کی ایک کامیاب قیادت کی اور اپنا سب کچھ قربان کیا, کیا مقصد تھا اس کا, کس لیے حسین ابن علی میدان میں آئے؟ تاکہ ہمارے لیے نمونے عمل بھی بن سکے اور سامان عبرت بھی فراہم ہو سکے, کہ اگر ہم کبھی ایسے حالات سے دوچار ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ہم الجھتے رہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہماری ڈیوٹی کیا ہے. نہیں, ہمارے سامنے ایک واضح نمونے عمل موجود ہے, ایک واضح راستہ موجود ہے. کیوں امام حسین نے یہ اقدام کیا, لفظ استعمال کیا, کیوں یہ قدم اٹھایا, کیوں یہ اقدام کیا؟ ہو جانا اور ہوتا ہے, کرنا اور ہوتا ہے. ہو جانا اتفاق سے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, جا رہے تھے گاڑی نے مار دیا, ایک دفعہ ہے نہیں, پورے منصوبے کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ, پورے اختیار اور آزادی کے ساتھ حسین سے قدم اٹھ نہیں گیا, اٹھایا. پورا شعور موجود ہے. کون بتائے گا کہ امام حسین نے یہ قدم کیوں اٹھایا, اٹھ گیا یا اٹھایا؟ اقدام حسینی, کل میں نے عرض کیا تھا, تحریک کربلا گونگی تحریک نہیں ہے. دوسروں کو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دوسروں کو ترجمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے انقلاب کربلا کی. انقلاب کربلا کے ترجمان خود حسین ابن علی ہیں. مولا کے ارشادات, ان کے خطوط ہمیں بتائیں گے. دوسرا ذریعہ, دوسرا سورس اس کو سمجھنے کے لیے, امام حسین کے ساتھ جو آپ کے اہل حرم تھے, آپ کے خاندان کے افراد تھے, آپ کے کنبے کے جو افراد تھے, کیونکہ امام حسین کنبے میں انہی کو لے کے گئے تھے جو اس تحریک کے اہم رکن تھے, چن چن کے لے گئے تھے کس کو جانا ہے, کس کو رہنا ہے. ایسے نہیں کہ اتفاقاً کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا, کچھ لوگ اتفاقاً سے, ایک ایک کا کردار ہے, پوری منصوبہ بندی ہے, کس کو کیا کہنا ہے, کہاں کون سا کردار ادا کرنا ہے, ان کی باتوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. کچھ کہتے ہیں حسین ابن علی اقتدار حاصل کرنے گئے تھے, اقتدار کی جنگ تھی, ہر آدمی کرسی چاہتا ہے, یزید اپنے لیے کرسی چاہتا تھا, حسین اپنے لیے کرسی چاہتے تھے. یہ اقتدار کی جنگ تھی یا اقدار کی جنگ تھی, یہ کون بیان کرے گا؟ یہ حسین ابن علی بیان کریں گے, اور ان کے خاندان والے بیان کریں گے, ان کے کنبے والے بیان کریں گے. اقتدار کی جنگ ہم نے بھی دیکھی اور دیکھتے ہی رہتے ہیں, کہ اقتدار کے جنگ کرنے والوں کا انداز اور ہوتا ہے, اقتدار کی جنگ کرنے والوں کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے, اقتدار کرنے کی جنگ کرنے والوں کی گفتگو اور ہوتی ہے. اقتدار کی جنگ والے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اقتدار نہیں ملنے والا ہے تو چپ چاپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے نا, جو لوگ اقتدار کی جنگ کرتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہی خطرے میں ہے, جو ہم رہیں گے ہی نہیں تو اقتدار کون لے گا ان کے ہاں. لذا کہتے ہیں سیاست میں نہ کوئی ہمیشہ دوست ہوتا ہے, نہ ہمیشہ دشمن ہوتا ہے, ہے نا یہ جملہ مشہور. تو جو اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں ان کے ہاں نہ کوئی ہمیشہ دوست ہے, نہ ہمیشہ دشمن ہے, لیکن جو اقدار کی جنگ لڑتے ہیں ان کے ہاں دوستی بھی ابدی ہے, دشمنی بھی ابدی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وہ موت کا چہرہ دیکھ کر کے گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹ جاتے ہیں. حسین کے ساتھیوں سے پوچھیں, ان کے خاندان والوں سے پوچھیں, جوانی وہ دور ہوتا ہے جب جینے کی امنگ ہوتی ہے, جینے کی امنگ ہوتی ہے, जवानी वो जमाना नहीं है जब उसे मौत की तमन्ना हो, मौत की ख्वाहिश हो। जिस वक्त इमाम हुसैन करबला की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, और जब इमाम नींद से चौंके तो जबान पे आया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुमला सुना, जुमला आमतौर से वहीं इस्तेमाल किया जाता है जहां मौत का तसव्वुर हो। फौरन जवान बेटा करीब आया, बाबा कलमा तो बरहक है लेकिन इस वक्त क्यों आपने कहा? कहा बेटा मैंने अभी ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है ये काफिला जा रहा है मौत के मुंह में जा रहा है। मौत के ख्वाब मासूम का ख्वाब है, कोई आम ख्वाब नहीं है, ये वही ख्वाब है जिसकी बुनियाद पर बाप बेटे के गले पर छुरी रख देता है, ये वो ख्वाब है ना। कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है ये काफिला जा रहा है मौत के मुंह में जा रहा है। बेटे को यकीन आ गया, मां इब्राहिम ने इस्माइल से बयान किया था या हुसैन अली अकबर से बयान कर रहे हैं। वहां भी बाप को भी यकीन, बेटे को भी यकीन, यहां भी बाप को भी यकीन, बेटे को भी यकीन कि मौत के मुंह में जा रहे हैं। अगर इक्तदार के लिए जा रहे होते तो वहीं से वापसी की तैयारी की जाती, लेकिन यह सुनने के बाद बेटे ने क्या कहा, अवलसना अलल हक, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? जब बाप से गवाही मिल गई हां हम हक पर हैं तो जवाब मिलता है फला नबाली बिल मौत, फिर हमें मौत की क्या परवाह है। जो इक्तदार की जंग करते हैं वो मौत का चेहरा देख करके डर के बैठ जाते हैं, लेकिन जो अकदार के लिए मैदान में आते हैं वही ये कह सकते हैं ला नबाली बिल मौत, हमें मौत की कोई परवाह नहीं है। एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये इक्तदार की तहरीक नहीं है, ये अकदार की तहरीक है। शब आशूर जब इमाम हुसैन शोहदा की फहरिस्त बयान कर रहे थे और एक 13 साल बच्चे का नाम नहीं था उसमें, 13 साल बच्चे का उसमें तस्करा नहीं था, खड़ा हो जाता है चचा जान और मैं। अब सोचिए इक्तदार की जंग लड़ने वालों के घर के बच्चों के अफकार क्या होते हैं। वहां तो यही होता है दूसरे मरे हम बैठे रहे, कौन जाता है मरने के लिए, कहा चचा जान मैं। इमाम हुसैन कह सकते थे हाँ बेटा तुम भी, आसान जवाब था ना, हां बेटा तुम भी या तुम नहीं, जो भी हां या ना जो भी कहना होता, ये कह तो देते मगर इससे पता ना चलता कि फिर ये अकदार की जंग है कि अकदार की जंग है। इमाम ने अपने 13 साल भतीजे से पूछा बेटा कासिम ये बताओ तुम्हारे नजदीक मौत है कैसी। इकतदार की जंग लड़ने वालों के लिए मौत बड़ी कड़वी होती है। कासिम ने कहा अहला मिनल असल, चचा जान शहद से ज्यादा शीरी। कासिम में जुमला कह के बता रहे हैं मेरे चचा की यह जंग इकतदार की जंग नहीं है बल्कि अकदार की जंग है। इकतदार की जंग यह नहीं है। अगर मकसद हुसैनी को समझना है, हुसैन की बहन जैनब से समझें, हुसैन के भाई अब्बास से समझें, जब चारों तरफ से दुश्मनों के नरगे में घिर चुके हैं और शहादत यकीनी हो चुकी है, ऐसे मौके में अगर किसी को पनाह मिल जाए, अमान मिल जाए, चारों तरफ आए थे ठीक है कि लड़ेंगे भिड़ेंगे कुछ मिलेगा इक्तदार में हिस्सा मिलेगा, लेकिन अब तो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। शब आशूर तो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मौत यकीनी है, हजारों का लश्कर सामने है, 72 एक तरफ हैं, प्यास का गलबा है, सब कुछ है। ऐसे मौके पर अगर कोई खुला हुआ रास्ता मिल जाए किसी को, इक्तदार की जंग वाले क्या करते हैं, बिल्कुल आखिरी लम्हे में जिस वक्त शिमर अमान नामा लेकर के आता है अब्बास के लिए, जब अब्बास के लिए अमान नामा लेकर के आता है तो अब्बास खुश होने के बजाय कहते हैं ऐसी अमान पे लानत हो। अब्बास ने उस मौके पर अमान पर लानत भेज के बताया कि यह अकदार की जंग है, इकतदार की जंग नहीं है। पूरा कुनबा लुट चुका है, सब शहीद हो चुके हैं, कोई नहीं बचा है। गोद के पाले शहीद हो चुके हैं, जवान कड़ियल अली अकबर शहीद हो चुके हैं, बराबर का भाई अब्बास शहीद हो चुका है, इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं, सारे दोस्त साथी अंसार अजीज रिश्तेदार कुनबा सब सर से चादर छिन चुकी है, ताजियाने लग चुके हैं, बाजुओं में रसन बंधी हुई है, कोड़े खाते खाते पुश नीली हो चुकी है, भूखी है प्यासी है जैनब,
ایسے عالم میں جب ابن زیاد کے سامنے پہنچتی ہیں, ابن زیاد کے سامنے جب پہنچتی ہیں اور ابن زیاد پوچھتا ہے کیف رأیت فی اخیک الحسین, کیا ہوا تمہارے بھائی حسین کے ساتھ؟ اقتدار کی جنگ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں سب تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے نا, کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. لیکن جناب زینب نے جواب کیا دیا ہے, ما رأیت الا جمیلا, جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ اچھا ہوا, ہم نے اچھائی کے سوا تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو اپنے کو شکست خوردہ سمجھتے, ہماری تو اقدار کی جنگ ہے. اذان ہونے دو, اس وقت معلوم ہوگا ہارا کون جیتا کون. تو اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ حسین کی تحریک کا مقصد کیا تھا, اقتدار حاصل کرنا ہو تو یہ جملے نہ ملتے, یہ اقدار کی جنگ تھی. کیسے جنگ؟ حسین ابن علی کے ارشادات کو دیکھیں ہر جگہ کے اوپر. کچھ میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, کہیں فرماتے ہیں الا ترون, الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے, ایسے میں زندگی کی خواہش خلاف ایمان ہے. ہم خوش ہیں کہ ہم زندہ ہیں, ہم خوش ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے, ہم خوش ہیں کہ ہمارا بزنس اوج پر ہے, چاہے حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے چاہے باطل پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ ان کے لیے تو مناسب ہے جو اقتدار کے لیے جیتے ہیں, لیکن جن کی زندگی کا انحصار اقدار پر ہے وہ کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. امام حسین فرماتے ہیں جب حق پہ عمل نہ ہو سکے, جب باطل کو روکا نہ جا سکے, ایسے میں اگر مومن موت کی تمنا کرے تو برحق ہے. یہ موقع جینے کا نہیں ہے, اس موت سے, اس زندگی سے موت بہتر ہے. الموت اولا من رکوب العاری, یہ زندگی ذلت کی زندگی ہے, ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے. یا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی, اگر دین محمد کی بقا کا انحصار میرے قتل ہو جانے پر ہے تو یہ تلواروں آگے بڑھو, حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہ نعرہ کون لگا سکتا ہے, اقتدار کی جنگ لڑنے والا یا اقدار کی جنگ لڑنے والا؟ حسین کیوں آئے؟ ان کان دین محمد, دین محمد خطرے میں ہے. کیسے دین محمد خطرے میں تھا؟ کیا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ کیا روزے پر پابندی لگا دی تھی یزید نے؟ کیا یہ کہہ دیا تھا آج کے بعد سے کوئی حج نہیں کرے گا؟ کس چیز پر پابندی تھی؟ کہاں دین مٹ رہا تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا. حسین کہہ رہے دین مٹ رہا ہے, اور اگر دین کو بچانے کے لیے میری زندگی کی ضرورت ہے, میں اپنی زندگی دینے کو تیار, تو کون سا دین مٹ رہا تھا؟ نمازیں تو پڑھ رہے تھے, روزے رکھے جا رہے تھے, حتیٰ جو حسین کا سر کاٹنے آئے تھے وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے. یہ بھی کہا تھا نا کہ جلدی کرو نماز کی دیر ہو رہی ہے نا. یہ کون سا دین ہے جو مٹ رہا تھا؟ ہم فلاں صاحب بہت دیندار ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہ نمازیں پڑھتے ہیں وقت پر, پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, نماز شب بھی پڑھتے ہیں. فلاں صاحب بہت دیندار ہیں, رمضان کا ایک روزہ نہیں چھوڑتے. فلاں صاحب بہت دیندار ہیں, ارے واجب کے ساتھ ساتھ مستحب حج بھی کیا کرتے ہیں. یہی تو کہتے ہیں نا, ہمارا دینداری کا اور کیا پیمانہ ہے بھائی. آج کل کے بچے بڑے بے دین ہو گئے ہیں. کیوں بھائی, کیا بات ہے؟ جی وہ نماز نہیں پڑھتے, جی وہ روزہ نہیں رکھتے. انہیں چیزوں کو تو ہم کہتے ہیں نا. تو یہ چیزیں تو ہو رہی تھی بھائی, وہ کون سی چیز ہے جو مٹ رہی تھی جس کی بنا پہ حسین کہہ رہے دین مٹ رہا ہے؟ تو سمجھنا پڑے گا دین ہے کیا. آیا دین نماز ہے؟ یقیناً دین نماز ہے. آیا دین روزہ ہے؟ یقیناً دین روزہ ہے. لیکن دین میں روزہ ہے, روزہ دین نہیں ہے. دین میں نماز ہے, نماز دین نہیں ہے. دین میں حج ہے, دین حج نہیں ہے. یہ اجزائے دین ہیں, بنیاد دین نہیں ہے. ستون دین کیا ہے؟ یہ بلڈنگ بنی ہے نا, یہ مومن سینٹر, یہاں بہت سارے آئٹم پائے جاتے ہیں, لکڑی بھی اس میں لگی ہے, لوہا بھی لگا ہوگا, بہت ساری چیزیں لگی ہیں, یہ سب مل کر کے یہ بلڈنگ بنی ہے. لیکن کیا لوہا یہ جو ہے بلڈنگ ہے, لکڑی بلڈنگ ہے؟ مومن سینٹر کہیں گے کسے؟ مومن سینٹر یہ ساری چیزیں اس کا حصہ تو ہیں, اگر یہ نہ ہوں گے تو دین بھی نہیں ہوگا. لیکن مومن سینٹر کے اندر, مومن سینٹر کی جو مجموعی شکل ہے, جو انجینئرنگ اس کے اندر پائی جاتی ہے, وہ ہے مومن سینٹر. وہ خاص انجینئرنگ, خاص پہچان, خاص ڈھانچہ, خاص شکل. ورنہ بلڈنگیں تو بہت ساری ہیں, ہر بلڈنگ کو تو آپ نہیں نا کہتے مومن سینٹر. دین کے اندر نماز, روزہ, حج, زکات, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تولا, تبرع, جہاد, ہوم, زکات, سب ہے. کسی ایک چیز کو اسے نکال نہیں سکتے, لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود دین نہ ہوگا اگر وہ ایک چیز نہ ہو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین کی انجینئرنگ. وہ انجینئرنگ ہے کیا دین کی؟ اس کو قرآن نے بیان کیا, بھائی سارا اگر یہاں کے اوپر ملبہ لا کے ڈال دیں گے آپ کی بلڈنگ نہیں بن جائے گی. جب تک ایک انجینئر اس کو نقشہ نہ بنائے, نقشہ بنانے کے بعد کون چیز کہاں لگے گی, اس نقشے کے مطابق اسے اگر سیٹ نہ کیا جائے, تو وہ جو انجینئرنگ ہے بلڈنگ کی, وہ ہے کیا چیز؟ اسے قرآن مجید میں سورہ حدید کی 25th آیت میں بیان کیا گیا, وہ انزلنا الحدید, اس کے پہلے ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا, یوں ہی نہیں بھیج دیا, بالبینات, محکم دلیلیں دے کر کے بھیجا, مزاج دین کو بیان کر دیا. مزاج دین میں استبداد نہیں ہے. جتنی بھی دین کی تعلیمات ہیں, جتنے بھی دین کے احکام ہیں, جتنے بھی دین کے قوانین ہیں, یہ وہ ہیں جو عقل پسند ہیں. شرط یہ ہے کہ عقل ہو, عقل کے نام پر ہوا و ہوس نہ ہو. کبھی کبھی لوگ ہوا و ہوس اور خواہشات کو پیش کر دیتے ہیں عقل کے نام پر. مجرم کے خلاف جب عدالت فیصلہ دیتی ہے تو مجرم کہتا ہے میری عقل تو آپ کا فیصلہ نہیں مانتی, کیونکہ ظاہر سے بات اس کی خواہش کے خلاف جا رہا ہے. نہیں, خواہشوں سے اپنے کو آزاد کرو, ذاتی مفاد سے عقل کو صاف کرو, اس کے بعد عقل سے پوچھو, دیکھو عقل اسے مانتی ہے یا عقل اسے نہیں مانتی. اصل عقل اور عاقل کا معنی کیا ہے؟ عاقل کہتے کسے ہیں؟ چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, من العاقل, یہ عاقل ہے کون؟ عربی زبان میں عقل کا معنی ہے گرہ لگانا. عقل کا جو اصلی معنی ہے گرہ لگانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب ایک رومال پہنتے ہیں سر پر, چفیا جسے بولتے ہیں, اور اس پر ایک کالی سی رسی بندھی ہوتی ہے, اسے اگال بولتے ہیں. اگال اصل لفظ اقال ہے, کیونکہ عربی میں گاف تو ہے ہی نہیں, خیر وہ غلط استعمال ہوتے ہوتے اگال ہو گیا. اصل میں وہ اقال ہے, اس کو اقال کہتے ہیں. کیوں اقال کہتے ہیں؟ وہ رومال کو باندھے ہوئے ہے. تو عقل کا معنی ہے باندھنا. امام نے پوچھا گیا ابن رسول اللہ من العاقل, عاقل کون ہے؟ امام نے جواب دیا من اعتقل ہوا, جو اپنے خواہش نفس کو باندھ دے. خواہش نفس کو باندھ کے کنارے ڈال کر کے پوچھو کہ یہ اچھا ہے یا برا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عقل کے لیے ایک چیز تو یہ ضروری ہے, ایک تو یہ ضروری ہے عقل کے لیے کہ خواہش نفس کو دور کریں, ذاتی مفادات اس میں آپ کے شامل نہ ہوں. اور دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ عقل اسی وقت فیصلہ کرتی ہے جب اس کے پاس علم ہو. عقل کا کام تقریباً یہ کمپیوٹر والا ہے. آپ کمپیوٹر میں جو کچھ فیڈ کریں گے نتیجہ آپ کو وہی تو ملے گا نا. اگر آپ غلط انفارمیشن دیں گے تو نتیجہ بھی آپ کو غلط ہی ملے گا. پہلے عقل کو علم سے نوازیں, عقل کو علم دینے کے بعد خواہش نفس سے پاک کر کے اب اس سے پوچھیں. کبھی بھی عقل خلاف شریعت فیصلہ نہیں دے گی. محال ہے، ناممکن ہے. تو ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سب رسول جو آئے کھلی ہوئی دلیلیں لے کر کے آئے، ایسی دلیل جسے عقل فوراً تسلیم کر لے. اگر قرآن کہتا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے. کیوں اکراہ نہیں ہے؟ اکراہ کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے نا جہاں بات آشکار نہ ہو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی میں کھلا فاصلہ اور امتیاز موجود ہے. اب اگر کوئی نہیں مانتا تو ہٹ دھرمی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، قیامت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تمہاری سمجھ میں سب آ رہا ہے. ابھی راستے میں ڈاکٹر سے اسی بات گفتگو ہو رہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ خدا سمجھ میں نہیں آتا، خدا سمجھ میں آتا ہے، وہ خواہشیں نفس نہیں سمجھنے دیتی. ایک لڑکے سے ٹیچر نے کہا، معلم آیا پڑھانے کے لیے، کہا بیٹا کہو الف، وہ الف ہی کہہ کے نہیں دے رہا تھا. صبح سے شام ہو گئی الف 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 الف، آخر جھلا گیا وہ ٹیچر. کہنے بیٹا ایک الف کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا استاد بات یہ ہے کہ اگر الف پر بات ختم ہو جاتی تو میں الف کہہ دیتا، آپ الف کے بعد کہیں گے کہو بے، بے کے بعد کہیں گے کہو جیم، پھر کہیں گے دال، یہ سلسلہ کہیں ختم ہونے والا تو ہے نہیں، لہذا میں پہلے ہی مرحلے پہ کیوں نہ رک جاؤں. یہ بھی جانتے ہیں خدا اور قیامت کو مان لینے کے بعد اللہ کے قوانین بھی آنا شروع ہو جائیں گے، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، یہ مت دیکھو، وہاں نہ جاؤ، اسے انجام دو. اس لیے خدا کو نہیں مانتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر ایک اللہ کو مان لینے سے کام ختم ہو جاتا تو ایک کیا 360 مان چکے تھے؟ فیاض ہیں ماننے میں تو، سخی ہیں. ادھر ماننے میں ہم کوئی کنجوس تھوڑی ہیں، بخیل تھوڑی ہیں، مانتے تھے نا 360 کو. 360 کو ماننے والے ایک کو ماننے کو تیار نہ ہوئے، ایک کو ماننے کو تیار نہ ہوئے. پتھر کو مان لیں گے، درخت کو مان لیں گے، سورج کو مان لیں گے، چاند کو مان لیں گے، دریا کو مان لیں گے، بندر کو مان لیں گے، گائے کو مان لیں گے، جس نے سب کو پیدا کیا اسی کو نہ مانیں گے. عقل ان کی مانتی ہے کہ بندر خدا ہو سکتا ہے، عقل یہ مانتی ہے کہ درخت خدا ہو سکتا ہے، عقل یہ ماننے کو تیار ہے کہ گائے خدا ہو سکتی ہے، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو قادر مطلق ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں سب کا رزق ہے، جو حکیم بھی ہے، جو عاجز و ناتما بھی نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی ضرورت کسی بندے سے وابستہ نہیں ہے، جس گائے کو چارہ نہ دو مر جائے گی، اسے تو مان لیا. یہ نہیں مانتی ہماری عقل. کیوں نہیں مانتی؟ قرآن نے خود جواب دیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ. وجہ یہ ہے کہ خدا کو ماننے کے بعد پھر اس کے بعد قوانین، انسان چاہتا ہے میدان کھلا رہے، جو چاہے کھائے، جو چاہے کرے، جہاں چاہے سوئے، جس کو چاہے لوٹے، جس کو چاہے مارے. کوئی ٹوکنے والا جب آ جاتا ہے تو پھر ان کی عقل نہیں مانتی. ان کی عقل یہ تو مانتی ہے کہ ایک موہوم مجرم کو پکڑنے کے لیے ہزاروں بے گناہوں کو موت کی نیند سلا دی جائے، یہ مانتی ہے ان کی عقل. ایک موہوم مجرم کو پکڑنے کے لیے ہزاروں بے گناہوں کو موت کی نیند سلا دی جائے، اور ان کی عقل یہ نہیں مانتی کہ کسی مجرم کو سزا دے دی جائے. اگر کسی مجرم کو سزا دی جائے تو کہتے ہیں دہشت گردی، اور اگر بے گناہوں کے اوپر جو ہے کارپیٹ بمبنگ کر دی جائے، ٹارگیٹ بمبنگ نہیں، کارپیٹ بمبنگ اگر کر دی جائے تو وہ ان کے ہاں دہشت گردی نہیں کہلاتی. وجہ کہ لیف جو رہا ماما، ہم جو کریں ہمیں کوئی نہ ٹوکے. اگر ہماری غلامی کو قبول کر لیتے ہو جو کرو آزاد، لیکن اگر تم نے ہماری غلامی کو نہیں قبول کیا تو اپنے ابتدائی حق سے بھی محروم کر دیے جاؤ. تو قرآن کہتا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو جو بھیجا کھلی ہوئی آشکار دلیلیں دے کر کے بھیجا، ایسی دلیلیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی انکار کی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، اللہ کا نبی نہیں ہے. ہر زمانے میں اس کے لحاظ سے اللہ نے معجزے دے کر کے بھیجے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ کتاب قانون بھیجی، والمیزان، وہی ہے نا کہ اللہ کو ماننے کے بعد قانون بھی آئے گا. تو خدا نے پہلے ہی کہہ دیا، ہم تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے کہ منوا لو بعد میں چپکے سے کہہ دیں گے قانون بھی ہے. نہیں، یہاں تو کھلم کھلا اوپن ساری بات ہو رہی ہے، پہلے ہی بتا دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو عقلوں کو بیدار کرنے آئے ہیں نا. ہم تو تمہیں جگانے آئے ہیں، سولانے تھوڑی آئے ہیں. ہم تمہیں دھوکے اور فریب سے ہوشیار کرنے آئے ہیں، دھوکہ دینے نہیں آئے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی فی الحال قدم بہ قدم اپنا مقصد آگے بڑھاؤ، پہلے یہ مان تو لو کہ اللہ بعد میں بتائیں گے کیا ہے. کہ نہیں، اس اللہ کا کوئی، اس عقیدے کا کوئی جو ہے بھروسہ ہی نہیں ہے. بالکل اسلام کا فلسفہ، طرز فکر بہت سے لوگوں کے طرز فکر سے الگ ہے. یہ جو ہے میکیاویل کا فلسفہ الگ ہے، اسلام کا فلسفہ الگ ہے. دنیاوی فلسفے میں یہ ہے کہ اگر مقصد آپ کا اچھا ہے تو وسیلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک کام کے لیے ذریعہ آپ کچھ بھی اپنا سکتے ہیں، مقصد آپ کا پاک ہونا چاہیے. اسلام میں ہے کہ مقصد بھی پاک اور ذریعہ بھی پاک، مقصد بھی پاک ذریعہ بھی پاک. ایک ظالم کو آپ مارنا چاہتے ہیں، ایک ظالم کو مارنے کے اگر 100 مظلوموں کو مارنا پڑے گا، اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا. فرض کیجئے کہ ایک ظالم یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہم اسے پکڑ نہیں سکتے ہیں، معلوم ہے کہ اس میں ان میں ایک ہے، اسے پہچانتے نہیں ہیں. اب یہاں بم رکھ کر کے سب کو اڑا دیں کہ 100-200 بے گناہ مارے جائیں گے، مگر وہ جو ہے وہ بھی مر جائے گا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابراہیم تھا، جن کا نام ابراہیم، اور بچپن ہی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت چاہتے تھے پیغمبر ابراہیم کو. ابراہیم کا انتقال ہوا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیونکہ آنسو فطرت بشری ہے، جاری تو ہو ہی جائیں گے، اولاد سے محبت ہے. آنسو کا بہانہ شرک نہیں ہے، شرک یہ ہے کہ مصیبت پر انسان خدا کے خلاف عذاب درازی کرنے لگے، وہ ہے برا، وہ ہے صبر کے خلاف. رونا خلاف صبر نہیں ہے، فطرت بشری. اسلام کا کوئی قانون بھی فطرت کے خلاف نہیں گیا. اسلام کے قوانین فطرت کو کنٹرول ضرور کرتے ہیں، بے لگام نہیں ہونے دیتے، مگر اسے کچلتے نہیں ہیں. کوئی بھی فطری خواہش اسلام میں ہے، کیونکہ ہر خواہش اللہ نے خود رکھی ہے، اور ہر فطری خواہش انسان کے ترقی کا ذریعہ ہے. پھر کبھی اس موضوع پر انشاءاللہ، اشارات نہیں. جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پیغمبر کی زبان پر بھی یہ بھی ہے کہ میری آنکھیں رو رہی ہیں، دل تڑپ رہا ہے، مگر زبان سے شکوا نہیں کروں گا. اتنے میں سورج کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا. اب فوراً عوام میں اوہام تو بڑی جلدی پھیلتے ہیں نا، عقل کی باتیں تو کوئی نہیں مانتا ہے، لیکن وہمی باتیں، خیالی باتیں بڑی جلدی پھیل جاتی ہیں. یہ خبر گشت کرنے لگی کہ اللہ، پیغمبر کا درجہ دیکھو، پیغمبر کا رتبہ دیکھو، پیغمبر کا مقام دیکھو، کتنا بڑا مقام اور درجہ ہے اللہ کی نگاہ میں، کہ ان کے بیٹے کے غم میں سورج بھی شریک ہو گیا اور سورج کو گہن لگ گیا. البتہ یقیناً پیغمبر کا اتنا بڑا درجہ ہے کیونکہ ساری کائنات انہی کے لیے ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک، سورج کی حقیقت کیا ہے، چاند کی حقیقت کیا ہے، جب چاہے دو ٹکڑے کر دیں، جب چاہے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا لیں، یہ ان کے اختیار میں ہے. لیکن اس موقع پر جو سورج گہن ہوا تھا، اس کی حقیقت یہ نہیں تھی کہ پیغمبر کے ساتھ غم میں شریک ہونے کے لیے سورج کو گہن لگ گیا. لیکن اس خبر سے فائدہ بہت ہو رہا تھا. جن کا ایمان کچا تھا ان کا ایمان پکا ہونے لگا، کیونکہ عرض کیا نا، بہت سارے لوگوں کو عقل کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اوہام اور خیالات جلدی ان کو جو ہے متاثر کرتے ہیں. فلاں جگہ معجزہ ہو گیا، اسے آنکھ بند کر کے ماننے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن امام حسین کھڑے ہوئے سامنے تقریر کر رہے ہیں، ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. ان کے فرامین، ان کے ارشادات مسلم شکل میں موجود، انہیں نہیں مانیں گے. لیکن ایک خبر اڑ گئی. البتہ معجزہ واقعی بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے، اور بہت سی خبریں اڑتی ہیں یا اڑائی جاتی ہیں، بہرحال یہاں پہ لوگوں کے عقیدے مضبوط ہونے لگے اور جن کا عقیدہ نہیں تھا وہ عقیدہ لانے لگے. بات تو اچھی ہو رہی ہے, دین پھیل رہا ہے, لوگوں کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے. پیغمبر کا اس میں کوئی خطا بھی نہیں, پیغمبر نے کسی سے نہیں کہا تھا, بس زیادہ سے زیادہ پیغمبر کو ایک کام کہنا ہے کہ چپ رہیں. ہم نے تو کسی سے نہیں کہا نا کہ آپ کہیں پیغمبر نے جھوٹ بولا, پیغمبر نے کچھ نہیں کیا, پیغمبر نے کچھ نہیں کیا. لوگ خود بخود خبر پھیل گئی اور خبر پھیل جانے کے بعد لوگوں میں ایمان مضبوط ہونے لگا, کام اچھا ہو رہا ہے. اگر پیغمبر اس مکتب فکر کے ہوتے جہاں پر مقصد اگر پاک وسیلہ کچھ بھی ہو تو پیغمبر چپ رہتے. نہیں, پیغمبر خاموش نہیں رہے, فوراً پیغمبر مسجد میں آئے, لوگوں کو اعلان کیا گیا, بلایا گیا مسجد میں, پیغمبر ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں, ایوہ الناس, سورج گہن چاند گہن یا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اس کے کچھ طبیعی اسباب و علل ہیں جن کے تحت سورج گہن چاند گہن ہوا کرتا ہے, اس کا میرے بیٹے کی وفات سے کوئی تعلق نہیں. یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے چپ رہیے, لوگوں کا عقیدہ تو مضبوط ہونے دیجیے, جواب ملے گا. ہم جہالت کے ذریعے آئے ہوئے عقیدے کی کوئی قیمت نہیں جانتے, عقیدہ وہی قیمتی ہے جو علمی بنیادوں پر آئے. پیغمبر لوگوں کو تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے چلے آئے, جگہ پیچھے بالکل بھر چکی ہے. ایک اور سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, تھوڑا تھوڑا اور آگے آگے بڑھ جائیں. اب آگے آ ہی رہے ہیں تو آ جائیے قاعدے سے آگے. پیغمبر نے کہا ہم لوگوں کو جگانے آئے ہیں, سلانے نہیں آئے ہیں, خرافات سے آزاد کرانے آئے ہیں, خرافات کا شکار بنانے نہیں آئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا دین کوئی چار دن کا دین تھوڑی ہے, ہمارا دین تو قیامت تک رہنے والا دین ہے. جب کل سائنس ترقی کرے گی اور لوگوں کو چاند اور سورج کے گہن کے اسباب معلوم ہو جائیں گے, پھر یہ عقیدہ کہاں بچے گا؟ لہذا وہ جو کہتے ہیں کہ دین جہالت کی دین ہے, وہ کسی اور دین کے بارے میں اگر کہیں تو مانا جا سکتا ہے. اسلام وہ دین ہے جو جہالت کی بنیادوں پہ قائم نہیں ہے بلکہ علم کی بنیادوں پر قائم ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا پہلے ہی واضح کر دیا, بتا دیا ہم کاہے کے لیے آئے ہیں, دھوکے میں مت آنا, یہاں لڈو نہیں بٹ رہا ہے. کہ آپ نے اعلان کر دیا بھیڑ آ گئی, آنے کے بعد دروازہ بند, اب زبردستی نہیں, پہلے ہی بتا دے رہے تمہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, ہدایت اور دلالت کھلی ہوئی ہے, اپنی مرضی سے اختیار کرو جو تمہیں اپنانا ہے, جو تمہیں اختیار کرنا ہے. اجبار اور زبردستی کا دین اسلام میں معتبر نہیں ہے. اے کاش ان تمام باتوں کو دیکھنے والے کم سے کم شرم کرتے یہ نہ کہتے کہ اسلام تلوار کے جو ہے زور پر پھیلا. ارے جو اسلام لوگوں کی غفلت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے, وہ اسلام لوگوں کو طاقت اور تلواروں کے ذریعے کیسے ان کے ایمان کو قبول کر سکتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ہم نے کتاب قانون دی ہے, اور کتاب قانون میں نہیں دیا گیا اب اس کے بعد رکھ لو مرضی, کرو نہ کرو سب برابر ہے, جو قانون کو مانیں گے جو قانون کو نہ مانیں گے سب برابر ہوں گے. نہیں نہیں نہیں, یہ وہ ٹیچر نہیں جو پڑھانے کے بعد امتحان نہیں لیتا. ہاں, اس اسکول میں اگر آنا ہے تو جانو کہ امتحان بھی ہوگا. ہوتا ہے نا بہت سے اسکول ہے, جائیں سے یہ اسکول ہے, اس اسکول میں کوئی امتحان نہیں نہ ہوتا, آؤ پڑھو چلے جاؤ, یہاں تو سبھی آ جائیں گے پڑھنے کے لیے, کیا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ, دس منٹ, بیس منٹ, لیٹ بھی آئے تو کوئی بات نہیں, جو ٹائم سے آئے وہ بھی ٹھیک, لیٹ آئے وہ بھی ٹھیک, تبرک کے موقع پر آئے وہ بھی ٹھیک ہے. بتا یہاں والے بڑے چالاک ہیں, انہوں نے بات کا سسٹم رکھا ہی نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. نہیں, پہلے بتا دیا قانون بھی ہے, اور قانون کو پرکھنے کے لیے کسوٹی بھی ہے,
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, قانون بھی بھیجا اور یہ پرکھنے کے لیے کہ قانون پر عمل کرنے والے کون ہیں, قانون شکن کون ہیں, ایک میزان اور ایک کسوٹی بھی نازل کی ہے ہم نے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, پورا مزاج واضح کر دیا. مزاج استبدادی نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. جو قانون تمہارے سامنے پیش کیا, نبی آیا ہے معجزے لے کر کے آیا ہے, دلیلیں لے کر کے آیا ہے, وہ دلیلیں کہ اگر عقل کے دریچے کھول دو تو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی, دین کو اپنا لیا, قبول کر لیا, اب جانو دین میں قانون بھی ہے اور قانون شکنوں کو پرکھنے کے لیے میزان اور کسوٹی بھی ہے. اچھا پرکھ لیا, پھر نہیں مانتے قانون کو, ہم نے کیا خلاف ورزی, پھر کیا کر لیں گے, چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْحَدِيدَ, ہم نے نبیوں کو قانون دیا, ترازو دیا اور طاقت دے کر کے بھیجا ہے. کاہے کی طاقت دے کے بھیجا ہے؟ البتہ اسے پہلے کہ یہ قانون کس لیے آیا, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, کاہے کے لیے, مقصد کیا آپ کا؟ آپ کا اسکول تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے اسکول میں کیا کیا ہوتا ہے, میں کھولا کیوں ہے, اس ادارے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کو قرآن بیان کرتا ہے. یہ سارا دین, یہ سارے انبیاء, یہ ساری کتابیں, مشقتیں, مصیبتیں, سب کچھ قانون آئے کا ہے کے لیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, اس سارے دین کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ سماج میں عدل و انصاف قائم ہو جائے. روح دین, اساس دین ہے عدل. ابھی عدل کیا ہے عرض کروں گا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, صرف قانون نہیں دیا, پرکھنے کے لیے ترازو نہیں دیا ہے, قانون شکنوں کو سبق سکھانے کے لیے طاقت بھی دے کر کے بھیجا ہے. قانون کو قبول کرنے سے پہلے آپ آزاد ہیں, لیکن قانون جب قبول کر لیا, کھلواڑ تھوڑی ہے قانون, جب چاہا مانا, جب چاہا چھوڑا. نہیں, جب آپ کی عقل نے مان لیا, قبول کر لیا, قبول کرنے تک آپ آزاد ہیں, کوئی آپ پر زبردستی نہیں ہے کہ آپ اسلام لائیں. اچھی طرح پرکھ لیجئے, جلدی بھی نہیں ہے. آج یہ سمجھ میں آتا ہے, کل, کل نہیں پرسوں, سال بھر بعد, دو سال بعد جب سمجھ میں آ جائے تب مانیے. لیکن سمجھ لیا دین کو, تو اب اس کی اطاعت کرنا ہے. اگر وہاں پر سرکشی ہے تو انزلنا الحدید فیہ بأس شدید, ہم نے لوہا لوہا استعارہ ہے طاقت سے, کوئی معمولی طاقت نہیں, فی ہے باس ہم شدید, بڑی طاقت ہے اس کے اندر. یہ نہیں ایک وہ جو ہے مولوی صاحب کی لاٹھی جو خطبہ جمعہ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ڈنڈا نہیں ہے, جس سے جو ہے بکری بھی نہیں ڈرے گی. فی ہے باس ہم شدید, اس میں بڑی طاقت ہے. ہم نے لوہا نازل کیا ہے ذوالفقار کی شکل میں, اور ذوالفقار کو چلانے والے لافتہ کی شکل میں علی کو بھیجا ہے. تو طاقت ہے, جو طاقت کے تصور آتے ہی اس کے جو ہے یہ جو ہے مس یوز کا بھی تصور آ ہی جاتا ہے. عام طور سے طاقت کا جہاں تصور آ جاتا ہے وہاں اس کا غلط استعمال ہوتا یہی ہے. قرآن نے اس شبہ کو دور کیا کہ یہ طاقت حکمرانوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کو نہیں دیا ہے, منافع للناس, یہ طاقت صرف اور صرف عوام کے فائدے میں استعمال ہوگی, پبلک کے فائدے میں استعمال ہوگی, حکمرانوں کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو دین کیا بنا؟ دین کیوں بھیجا ہم نے اس کو؟ تاکہ لوگ جو ہے نمازیں پڑھتے رہیں, تاکہ لوگ روزے رکھتے رہیں, تاکہ لوگ حج بجاتا آتے رہیں؟ نہیں, روح دین, اساس دین, بنیاد دین کی, فاؤنڈیشن دین کی عدل ہے. لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, سارا دین آیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے. پیغمبر فرماتے اُمِرْتُ لِأَنْ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اللہ نے اگر ہمیں مبعوث کر کے تمہارے درمیان بھیجا ہے, ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے درمیان عدل کو قائم کریں. عدل کو قائم کریں, کب قائم کریں؟ جب ساتھ دینے والے ہیں, اکیلے ہو تو چھوڑ دیں, جب حالات اچھے ہوں تب. ذرا بھی حالات خراب, نہیں نہیں بھائی, اس وقت مصلحت نہیں ہے, اس وقت تو یہی ہے کہ عدل و ظلم چھوڑو, عدل کی باتیں وہاں اچھی ہوتی جہاں سب انصاف پسند لوگ بیٹھے ہو. یہ ممبر میں تقریر کر رہا ہوں آپ واہ واہ کر رہے ہیں, لیکن اگر میں تقریر کروں آپ سب پتھر مارنے لگے تو بھائی چھوڑو بھاگو یہاں سے, ٹاپک کو چینج کر دو. ہوتا یہی ہے نا, بہت سی جگہوں پر ٹاپک چینج کروا دیا جاتا ہے یا ٹاپک خود بخود لوگ چینج کر دیتے, دیکھا سمجھ میں بڑا سو رہا ہے, چھوڑو بھائی کچھ اور کہتے ہیں. پیغمبر کے لیے بھی یہی سب ہے, عمر تو نہیں. اس کو میں ہنسا ہنسا کے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ سنیں اور سننے کے بعد بستر پہ جا کے روئیں, پھر غور کریں نا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. میں نے شروع سے عرض کیا کہ مجلسیں کاہے کے لیے ہیں, مجلسیں عبرت اور وہ اپنے لیے جو ہے نمونے عمل فراہم کرنا ہے. پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر کس لیے آئے, عمر تو لئن اعدل بینکم, مجھے اللہ نے بھیجا تاکہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اس کے بعد خدا یہ شبہ دور کرنے کی, جب سب ساتھ ہوں تب نہیں, لا تکلف الا نفسک. اے میرے پیغمبر آپ بلائیے لوگوں کو, ساتھیوں کو بلائیے, ساتھ دینے والے آئیں, مددگار آئیں, ایک ایک کو دعوت دیجئے, قافلہ بنتا جائے. آپ آگے چلیں بعد میں قافلہ بنتا, لکھے گا قافلہ نہ بنا تو کیا گھر بیٹھے, نہیں. لا تکلف الا نفسک, پیغمبر اگر آپ اکیلے بھی رہ جائیں تب بھی ذمہ داری سے آپ سے دوش نہ ہوں گے, تنہ تنہا بھی آپ رہ جائیں پھر بھی عدل قائم کرنے کی آپ کی ذمہ داری برقرار رہتی ہے. پیغمبر کی ذمہ داری ہے عدل کو قائم کرنا. یہی عدل 67 ہجری میں حسین دیکھ رہے مٹ رہا تھا, دین مٹ رہا ہے, یعنی دین کا جو ستون ہے, دین کا جو فاؤنڈیشن ہے عدل, وہ ختم ہو رہا ہے. نمازیں تو پڑھی جا رہی ہے مگر ظالمانہ نمازیں, روزے رکھے جا رہے ہیں مگر ظالمانہ روزے. وہ نماز ہی کیا ہے جس نماز میں ولایت امیر المومنین شامل نہ ہو. نماز ہے مگر عدل کی بنیاد پر نہیں ہے, روزہ ہے مگر عدل کی بنیاد پر نہیں. کل واضح کروں گا میں کیا کروں, پتہ نہیں کیوں ایک گھنٹہ اتنی جلدی ہو جاتا ہے. نہیں بہرحال حد میں بولے زیادہ بہتر رہتا ہے, کل بھی لوگ آئیں صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو. عرض کروں گا اس کے بارے میں کہ عدل ہے کیا, تفصیل اس کو پیش کروں گا. عمر لعدل بینکم, اور یہ بھی نہیں کوئی ساتھی ہو تب, کوئی چاہے نہ ہو. اگر میں اکیلا رہے تو خدا کے لا تکلف الا نفسک, آپ اپنے ہی کو ذمہ دار قرار دے کر کے میدان میں آ جائیں. ہم حدیثوں میں سنتے ہیں نا, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ یعنی جو میری ذمہ داری وہ حسین کی ذمہ داری. میری ذمہ داری ہے سماج میں عدل قائم کرنا, میرے بعد جب میں نہ ہوں گا میرا حسین ہوگا. یہی ذمہ داری میرے حسین کی بھی ہوگی, سماج میں عدل کو قائم کرے. جس طرح سے پیغمبر ساتھیوں کے محتاج نہیں ہیں, وہ انتظار نہیں کرتے لوگ ساتھ دینے والے آئے تب آئیں گے, اسی طرح سے حسین ابن علی بھی کہتے ہیں واللہ لو لم یکن فی الدنیا لی ملجا ولا ماوا لما بایعت یزید ابن معاویہ. خدا کی قسم اگر دنیا میں ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہ بچے, کوئی ساتھ دینے والا نہ رہ جائے, 72 کیا, اگر حسین اکیلا رہ جائے گا پھر بھی یزید کی بیعت نہ کرے گا. کیونکہ یزید کی بیعت نہیں ہے, یہ ظلم کی بیعت ہے. یہ یزید کی بیعت نہیں ہے, ظالمانہ نظام کی بیعت ہے. کوئی نہ رہ جائے, کیونکہ حسین منی وانا من الحسین, یہ ہے اس کا مقصد. جو رسول کا مشن وہ حسین کا مشن, جو رسول کی ذمہ داری وہ حسین کی ذمہ داری. جن حالات میں رسول کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے, انہی حالات میں حسین کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے. لہذا حسین کے نعروں میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. جو نعرہ مدینے میں وہی نعرہ مکے میں, وہی نعرہ کربلا میں 2 محرم کو, وہی نعرہ کربلا میں صبح عاشور, وہی نعرہ عصر عاشور. جب سب موجود ہیں تب بھی وہی نعرہ. اقتدار کی جنگ لڑنے والوں کے نعرے بدلتے رہتے ہیں, حالات کے تحت نعرے بدل جاتے ہیں. حسین کا نعرہ تو نہیں بدلا. جب مکے میں ہزاروں حاجیوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں وہی لبو لے جا, اور اب کربلا میں ننھے شیرخوار کا جنازہ ہاتھوں پر ہے. مکے میں کہا تھا رضانا واللہ ہے رضا اللہ ہم اہل بیت کی مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہو. کب کہا تھا یہ بات؟ جب ہزاروں حاجی ہزاروں چاہنے والے موجود ہیں, اور جب 6 مہینے کے بچے کا جنازہ ہاتھ پہ تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ یہی تو کہا تھا نا, رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ. نعرہ نہیں بدلا, کیونکہ یہ اقدار والے ہیں, اقتدار والے نہیں ہیں. ہر حال میں قربانی دینے کو تیار, ان کا بڑا ہو ان کا چھوٹا ہو. کل میں نے ایک نمونہ جناب یہ جو ہے مسلم کا پیش کیا تھا. جناب مسلم 28-29 سال کے جوان ہیں, جناب عباس سے چھوٹے ہیں. 34-35 سال کی عمر جناب عباس کی رہی ہے وقت شہادت. یہ 28-29 سال کے کل تھے. مسلم جب کوفے آئے تھے 2 بچے بھی ساتھ میں تھے. مسلم کے 2 بچے بھی ہمراہ تھے. مسلم کا کچھ جوہر کل سن چکے تھے, ذرا بچوں کا سن لیجئے. جس وقت جناب مسلم کو شہید کیا گیا, ابن زیاد نے اعلان کرا دیا, منادی کرا دی گئی مسلم کے بچوں کو گرفتار کیا جائے. قاضی شرائح کو جب خبر ملی, قاضی شرائح نے بچوں کو بلایا. بچوں کو بلا کر کے, بچے بھی بے خبر ہیں کہ میرا بابا مارا گیا ہے. بچوں کے سر پر قاضی شرائح نے دست شفقت پھیرنا چاہا. اگرچہ قاضی شرائح کا جرم کم نہیں ہے, بہرحال ہر شخص میں کچھ نہ کچھ انسانی جذبہ ہوتا ہی ہے. علی اصغر کی پیاس دیکھ کر کے لشکر عمر سعد رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ دست شفقت بچوں کے سر پہ پھیرا. جیسے ہی دست شفقت کو محسوس کیا, بنی ہاشم کے گھر آنے کے بچے ہیں. کہا, کیا میرا بابا مارا گیا؟ کیا ہم یتیم ہو گئے؟ یتیمان مسلم, تم یتیم تو ہو گئے, غریب الوطن بھی ہو, لیکن ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہے کہ تمہیں تماچا لگا کے بتایا جائے کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے. یہ تو سکینہ کا مقدر تھا. ادھر سے آواز بلند ہو رہی تھی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. ادھر شبر کے تماچے تھے رخسار سکینہ ایک مظلومہ پر. اجرکم اللہ. کہاں بچوں, تمہارے بابا شہید ہو گئے. ابن زیاد کو تمہاری تلاش ہے. میرے گھر میں بھی تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ اگر ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ بچے ہمارے گھر میں تھے تو ہمارے لیے مصیبت آ جائے گی. دیکھو, ہم تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجتے ہیں. قافلہ ایک مدینہ جا رہا ہے, اس قافلے میں تم جا کر کے شامل ہو جانا. بیٹے کے حوالے بچوں کو کیا, بچے نکلے وہاں سے, رات میں چلے. لیکن جب تک اس جگہ پہ پہنچے, وہاں سے قافلہ آگے بڑھ چکا تھا. قاضی شرائح کے بیٹے اسد نے کہا کہ دیکھو, قافلہ دور سے نظر آ رہا تھا. قافلے کا نشان دیکھتے دیکھتے تم جلدی جلدی پیچھے پیچھے چلے جاؤ, وہاں تک پہنچ جاؤ گے. اس کے بیٹے نے وہاں چھوڑا. بچے رات کی تاریکی میں نشان قدم کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے, بھٹک گئے. قافلہ کسی سمت میں جا رہا ہے, بچے کسی سمت میں ہیں. رات بھر ٹہلتے ٹہلتے بچے اپنے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دروازے کوفہ کے پاس پاتے ہیں. اے عزیزو, ابن زیاد کے سپاہی تلاشی کر رہے تھے, بالآخر بچے گرفت میں آ گئے. انہیں لے جایا گیا ابن زیاد کے سامنے. ابن زیاد نے پہلے ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. لوگوں نے احتجاج کیا, آخر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 8-9 سال کی کل عمر ہے, ان بچوں کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے. انہیں قید خانے میں قید کر دیا گیا. بعض روایتوں کے مطابق 1 سال تک بچے قید خانے میں رہے. یعنی جب ماں اسیر ہو کر کے کوفے میں آئی ہے, ماں جب اسیر ہو کر کے کوفے میں آئی ہے تو بچے قید خانے میں ہیں. بچوں کو تو پتا بھی نہ چل سکا کہ کربلا میں کیا ہوا, کب ماں آئی اور کب آ کر کے چلی گئی. بچے قید خانے میں ہیں, 1 سال تک تقریباً قید رہے ہیں. داروغہ زندان کا نام مشکور ہے. ایک دن بچے سوچتے ہیں, اتنا دن ہو گیا ہمیں قید رہتے ہوئے, نہ جانے کب تک قید میں رہیں گے. ذرا اس داروغہ سے بات تو کرتے ہیں, دربان زندان سے بات تو کرتے ہیں. بچوں نے مشکور سے کہا, حالات دیکھیں, اتنا سخت سینسر ہے کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہے. مشکور داروغہ زندان کو پتا نہیں ہے کہ جو بچے اس کی قید میں ہیں کس کے بچے ہیں. مشکور جب آیا ہے, مشکور سے بچے کہتے ہیں, اے داروغہ زندان, کیا تو مسلمان ہے؟ کیا بچوں کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں. کیا تو محمد کو جانتا ہے؟ کہا, بچوں, مسلمان اور محمد کو نہ جانے. کہا, یہ بتاؤ, کیا تم نے جو ہے عقیل کا نام سنا ہے؟ کہا, ہاں ہاں, رسول کے چچازاد بھائی تھے عقیل. کہا, کیا ان کے بیٹے مسلم کا نام بھی سنا ہے؟ کہا ہاں ارے وہی مسلم. مشکور نے دائیں بائیں دیکھا کہیں کوئی موجود نہ ہو, کہا وہی مسلم نا جو میرے آقا حسین کے سفیر بن کے آئے تھے. کہا ہاں وہی مسلم. کہا تم کون ہو؟ کہا میں انہی مسلم کا یتیم ہوں. ارے یہ سننا تھا مشکور قدموں پہ گر گیا. اے شہزادو بڑی گستاخی ہوئی ہے, معاف کرنا. شہزادو اب ہماری جان پہ کچھ بھی بنے ہم تمہیں قید خانے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. قید خانے سے باہر نکالا, باہر نکالنے کے بعد اپنی انگوٹھی ان کے حوالے کیا. کہا بچوں دیکھو تم قادسیہ تک پہنچ جاؤ, قادسیہ کا راستہ دکھایا. وہاں جانے کے بعد جب ہماری انگوٹھی دکھاؤ گے تمہیں مدینے تک پہنچا دیا جائے گا. اے عزیزو, اور بچوں سے کہا دیکھو بچوں رات میں سفر کرنا, دن میں سفر نہ کرنا. حالات بڑے پورا شوب ہیں, ابن زیاد کے سپاہی ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. بچے نکلے لیکن عزیزو 8-9 سال کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے. وسیع صحرا, بچے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں لیکن قادسیہ تک نہ پہنچ سکے. تھک ہار کے جب صبح ہو گئی, اپنے کو درختوں کے درمیان میں چھپانا چاہا, نخلستان میں گئے, وہاں اپنے کو چھپایا. وہیں قریب میں ایک چشمہ تھا, ایک مومنہ کی کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی. جب وہ چشمے سے پانی بھر رہی تھی اس نے پانی میں دو خوبصورت سے چہرے دیکھے. گھبرا کے جب نظر اٹھایا تو کیا دیکھا, اوپر دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بچوں تم کون ہو؟ سہمے بچے ہیں, ڈرے بچے ہیں, بنی ہاشم کے صحیح مگر ہیں تو بچے ہی ہیں. ابھی 8-9 برس کی عمر ہے. بچوں نے پہلے قسم لی, کہا بتا تو کون ہے؟ کیا تو اہل بیت کی چاہنے والی ہے یا اہل بیت کے مخالف ہے؟ کہا میں تو کنیز ہوں لیکن میری مالکن اہل بیت کے چاہنے والی ہے. بچوں نے بتایا ہم تو یتیمان مسلم ہیں. کنیز نے آ کر کے اس خاتون کو, اس مومنہ کو خبر دی, مسلم کے دونوں یتیم بچے اس حال میں ہیں. مومنہ فوراً آئی, لانے کے بعد بچوں کو دعوت دی, اپنے گھر میں لے گئی, بڑے عزت اور احترام سے رکھا, بچوں کو کھانا کھلایا. کافی دنوں کے بعد بچوں کو تھوڑا سا سکون اور آرام نظر آیا تھا, ایک کمرے میں جگہ دی. رات کا وقت جب آیا, بعض روایتوں میں اس کا شوہر ہے, بعض روایتوں میں اس کا داماد ہے, داماد یا شوہر جس کا نام حارث ہے, آدھی رات کو آتا ہے, تھکا ماندہ دروازہ پیٹتا ہے. مومنہ نے دروازے کو کھولا, کیا دیکھا؟ شوہر تھکا ماندہ یا داماد تھکا ماندہ چلا آ رہا ہے. تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہہ رہے ابن زیاد نے بہت بھاری انعام کا اعلان کیا یتیمان مسلم کے لیے. اللہ اللہ, یہ مال دنیا, یہ مال دنیا کتنی بڑی لعنت ہے کہ انسان اس مال دنیا کے لیے کیسا کیسا جرم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. کہ ابن زیاد نے بہت بھاری انعام لگایا ہے, میں دن بھر تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرا گھوڑا تھک کر کے مر گیا, میں تھک کے چور ہو گیا مگر بچے نہ ملے. مومنہ نے لانتان کی, ارے خبیث شرم کر, کیوں اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے آلودہ کرتا ہے؟ ارے وہ اہل بیت کی جو ہے فرد ہیں, وہ پیغمبر اسلام کے بھائی کے پوتے ہیں, کیوں ان کے ساتھ جفا کرتا ہے؟ یہ کہہ کے مومنہ چلی گئی. ادھر دونوں بھائی جس کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ ایک دفعہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جگایا, کہا بھیا لگتا ہے کہ اب ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. کیوں بھیا؟ کہا ابھی میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے, میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا ہے, میں نے اپنے بابا مسلم کو دیکھا ہے. رسول خدا میرے بابا سے کہہ رہے مسلم, ارے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے چلے آئے ہو, ارے جلدی بچوں کو بلاؤ. کہا بھیا ایسا لگتا ہے کہ ہماری موت قریب آ گئی ہے. بڑے بھائی نے بھی کہا بھیا میں نے یہی خواب دیکھا ہے. یہ بچوں کی گفتگو کی آواز حارث ملعون کے کان میں پہنچی. حارث اٹھ کر کے کمرے میں آیا, آگے کیا دیکھا؟ دو بچے بیٹھے. پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ جب پتا چلا یتیمان مسلم ہے. ارے اسی رات کی تاریکی میں ظالم کو رحم نہ آیا, دونوں بچوں کی کلائی پکڑا لا کر کے انہیں سہن میں باندھا. جب صبح ہوئی ان کو لے کر کے فرات کے کنارے آیا, پہلے اپنے غلام سے کہا ان بچوں کا کام تمام کر دے. جب غلام تلوار لے کر کے آگے بڑھا, بچوں نے کہا ارے تیری شکل میرے نانا کے مؤذن بلال حبشی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہا بچوں تم کون ہو؟ تمہیں بلال کا کیا پتا؟ کرے ہم اسی رسول کی نسل سے ہیں, ہم مسلم کے یتیم ہیں. یہ سننا تھا غلام نے تلوار پھینک دی, میں جان دے دوں گا مگر بچوں پہ تلوار نہ اٹھاؤں گا. حارث نے غلام کا کام تمام کیا, اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا بھی تیار نہ ہوا. جب بیٹا بھی تیار نہ ہوا آخر خود حارث سے ملوں آگے بڑھا, بچوں کا سر قلم کرنا چاہا. بچوں نے کہا ہمیں پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. اللہ اللہ, یہ ہوتے ہیں اقدار کی جنگ لڑنے والے جن پہ نماز ابھی واجب بھی نہیں ہے. دنیا میں آتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ, دنیا سے جاتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ, دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملی. اب ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا, پہلے بڑھا بھائی آگے بڑھا. ظالم, ارے پہلے میرا گلا قطع کرے, مجھے اپنے بھائی کا جنازہ دیکھا نہ جائے گا. چھوٹا آگے بڑھا, نہیں نہیں پہلے میرے سر کو کاٹ لے. ایک دفعہ ظالم نے پہلے بڑے بھائی محمد کا سر قلم کیا, لاش کو اٹھا کے فرات میں پھینکا, لیکن لاش غرق نہ ہوئی, آ پانی پہ تیرتی رہی. شاید چھوٹے بھائی کا انتظار ہے. ارے بابا کو کیا جواب دیں گے؟ اس کے بعد حارث ملعون نے چھوٹے بھائی کا سر قلم کیا, چھوٹے بھائی کی لاش کو جب پھینکا دونوں لاشیں بغل گیر ہوئی, بغل گیر ہو کر کے نہر فرات میں. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کی ہمیں روح دین سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم کبھی بھی عدل سے دور نہ ہو سکیں. بار الہ ہماری نمازیں ہوں تو عادلانہ ہو, ہمارے روزے ہوں تو عادلانہ ہو, ہماری زندگی کے ہر ہر رخ پر عدل اور انصاف کی حکومت ہو. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. ماتم حسین.